الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الله تبارك وتعالى کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ان تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، ایک مشہور روایت کے مطابق ہم حنفیوں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال رجب المرجب میں ہوا اور ایک مشہور روایت کے مطابق آپ کا وصال شعبان المعظم میں ہوا. یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلب موجود ہیں وہ اس مہینے میں آپ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دنیا بھر میں حنفی ممبروں اور محرابوں سے آپ کی ذات مسعود کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے. ہم سنیوں کے اندر جہاں میں دیکھتا ہوں بہت ساری خامیاں ہیں, وہاں پر ایک خامی یہ ہے کہ ہم گیارہویں شریف تو شاندار طریقے سے مناتے ہیں, حضور غوث پاک کی ذات مسعود کو تو بہت شاندار طریقے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور پیش کرنا بھی چاہیے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, پیش کرنا بھی چاہیے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ تو رحمت اللہ تعالی کی ذات مسعود جب آتی ہے تو ہم سنیوں میں خاموشی دکھائی دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سارے بزرگان دین ہمارے ہیرو ہیں اور ان کی تعریف اور توصیف کرنا ہر حنفی ممبر پر موجود خطیب کا حق ہے کہ وہ اس دور میں لوگوں کو سمجھائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے, کس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ نے علم دین حاصل کیا, اور آج پوری دنیا کے اندر جو ان کے چاہنے والے موجود ہیں اس کی وجہ کیا ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بس خاموش بیٹھے رہتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں بزم رضا نے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شاندار طریقے سے منایا, اسی طرح انشاءاللہ تعالی اسی مہینے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عرس بھی اسی شان سے منائیں, اور انشاءاللہ تعالی ان کی ذات مسعود پہ بھرپور طریقے سے گفتگو کی جائے گی تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے کون. آج اگر اس بڑی مسجد میں پوچھا جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو تمہارے امام, ان کا اصل نام کیا تھا, تو بہت ساری زبانیں خاموش رہیں گی. لیکن جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم پر نہ ختم ہونے والے احسانات ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم لوگ کن اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. یہ امام اعظم کا صدقہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ سارے طریقے آسان کر کے ہمارے سامنے رکھے. اللہ تعالی امام اعظم کے مزار مبارک پر جو رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اس کا صدقہ ہم سنیوں کو عطا فرمائے, اور ہمارے اندر یہ شعور پیدا فرمائے کہ ہم امام اعظم, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, ان بزرگوں کے عرس بھی شاندار طریقے سے منعقد کریں اور ان کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کریں. آئیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی ذات مسعود کی طرف میں چلتا ہوں. بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری باتیں قابل توجہ ہیں کہ جب تک بھرپور توجہ نہیں ہوگی آپ سمجھ نہیں پائیں. گفتگو اگر مکمل نہیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں میں پوری کوشش کروں گا کہ امام اعظم سے متعلق گفتگو مکمل ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مسعود پر کئی کتابیں بازار میں دستیاب ہیں. سنی علماء نے بھی کتابیں لکھی اور دیوبندیوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ پہ کافی کتابیں لکھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جد کریم یعنی آپ کے دادا کا نام بعض نے کہا کہ زوتی تھا, زے واو توا یہ زوتی. بعض نے کہا کہ امام اعظم کے جد کریم کا نام زوتا تھا, زے واو توا الف زوتا, یہ ان کا نام تھا. بعض نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے جد کریم کا نام نعمان تھا. اب امام اعظم کے جو یہ جد کریم تھے یہ خالص فارسی نسل تھے, فارس کے رہنے والے تھے اور فارسی زبان بڑی شاندار آپ بولا کرتے تھے. جس وقت ہم تاریخ کی کتابیں کھولتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب جنگ جمل ہوئی, مورخین کہتے ہیں 36 ہجری دسمبر 656 سن عیسوی میں یہ جنگ جمل ہوئی. یہ جنگ جمل اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس جنگ میں 10,000 مسلمان جام شہادت نوش کر گئے, 10,000 مسلمان شہید ہوئے. اور ان مسلمانوں میں کیسی شخصیتیں شامل, ان میں حضرت سیدنا طلحہ صحابی رسول شامل, سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر یہ صحابہ کرام اس میں شامل تھے کہ ان کی اموات بھی ان کی شہادت بھی اسی جنگ میں ہوئی. آخر میں صلح ہو گئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 بصری خواتین کے ساتھ نہایت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کے ہمراہ مدینہ طیبہ روانہ فرمایا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حالات و واقعات سے بھانپ گئے, جان گئے, اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ مدینہ طیبہ میں میرا رہنا بہت مشکل ہے. اگر میں مدینہ طیبہ میں رہوں گا تو خارجی مدینہ طیبہ میں فتنہ بپا کریں گے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ خون سے رنگین ہو جائے گا. اسی طرح امام علی مقام امام حسین نے بھی مدینہ چھوڑا اسی وجہ سے کہ کہیں مدینہ شریف خون سے رنگین نہ ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود کہ آپ امیر المومنین تھے تمام فوجیوں کو منع کر دیا کہ تلوار نہ اٹھائی جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے. آپ سب جانتے ہیں کہ جام شہادت نوش کیا لیکن تلوار نہیں چلائی. امام علی مقام ہجرت کر گئے لیکن تلوار نہیں چلنے دی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مدینہ شریف چھوڑ دیا لیکن تلوار نہیں چلنے دی. تو آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کتنے صلح پسند, کتنا صلح پسند جو ہے وہ انسان تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ زمین پہ فتنہ برپا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مدینہ شریف کو چھوڑا اور آپ کوفہ چلے گئے. مورخین کہتے ہیں 37 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 657 سن عیسوی میں کوفہ تشریف لے گئے اور کوفے کو دار الخلافہ قرار دیا گیا. فرماتے لیکن کوفہ کے اندر بھی خارجیوں کی جماعت تھی, شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی مضبوط نہ ہو کہ جتنی کہ مدینہ طیبہ میں مضبوط ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کوفے کو مستقل سکونت اور مستقل اقامت پذیر آپ کوفے میں ہو گئے. اب یہ حضرت زوتی جو امام علی مقام کے جد کریم اور امام علی مقام کے دادا, ان کو جب پتا چلا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مدینہ شریف چھوڑ دیا اور اس کی وجوہات یہ اور وہ کوفے تشریف لے آئے, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ بہت محبت کرتے تھے. اور بعض نے کہا کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا تو حضرت علی کے دور ہی میں اسلام قبول کیا. اب جب پتا چلا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفے آ گئے ہیں تو زیارت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خاطر یہ فارس سے کوفے تشریف لے گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جب زیارت کی تو بہت متاثر ہوئے اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ سوچ کر کہ صبح و شام میرے جو گزریں گے وہ حضرت علی کی زیارت میں گزریں گے, یہ سوچتے ہوئے انہوں نے اپنے ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور فارس میں آ کے مستقل اقامت پذیر ہو گئے. اب حال ان کا یہ رہا کہ صبح کام پہ جاتے
تو چہرہ علی کی زیارت کرتے، اور شام کو جب کام سے فارغ ہو کے گھر کی طرف جاتے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کی زیارت کرتے۔ اللہ اکبر۔ عباس نے کہا کہ حضرت زوٹی نے یہاں پر نکاح کیا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، انہوں نے پہلے ہی شادی کر لی تھی فارس میں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضرت زوٹی کے یہاں کوفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا، یہ بہت خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کو لیا گود میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، عرض کی، حضور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعاؤں سے مجھے اولاد نرینہ سے نوازا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بہت خوش ہوئے اور حضرت زوٹی کے صاحب زادے کو اپنی گود میں لیے، اور گود میں لینے کے بعد حضرت، یہ ان کے جو شہزادے تھے ثابت، بعض نے کہا کہ حضرت علی نے ہی ان کا نام رکھا ثابت، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پھر ان کی تحنیق کی۔ عربی زبان میں تحنیق کہتے ہیں کہ کسی میٹھی چیز کو پہلے بزرگ اپنے منہ میں ڈالتے اور چباتے، اور نرم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے، اپنی انگلیوں سے بچے کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسی طریقے سے کیا، اور کوئی میٹھی چیز کھجور وغیرہ تھوڑی لینے کے بعد، اسے نرم کرنے کے بعد حضرت زوتی کے شہزادے کے دہن میں، ان کے منہ میں وہ کھجور ڈال دی۔ اب حضرت زوتی کے صاحبزادے حضرت ثابت اس کھجور کو چوسنے لگ گئے، اس کھجور سے ذائقہ حاصل کرنے لگ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت زوتی کے صاحبزادے کے لیے بہت دعائیں، دعاؤں سے نوازا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دعائیں کس طرح کا اثر رکھتی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت زوتی کے صاحبزادے حضرت ثابت کے لیے دعائیں کی، اور جب حضرت ثابت بڑے ہوئے، آپ دعاؤں کی قبولیت کا عالم دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ثابت جب بڑے ہوئے اور جب نکاح ہوا، اللہ تعالی نے حضرت ثابت کے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ کو پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دعاؤں کی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کس طرح کا آپ حلیہ رکھتے تھے، سراپا مبارکہ کیسا تھا، انداز زندگی کیسا تھا، اس پر بعض اہل علم نے گفتگو کی ہے۔ حضرت امام یوسف رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ درمیانی قد کے بڑے خوبصورت سے انسان تھے، جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ گفتگو کرتے تو امام اعظم کی گفتگو لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی زبان بہت میٹھی تھی اور بیان میں ان کے حلاوت۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے مقاصد سے باخبر تھے اور اپنا نقطہ نظر بیان کرنے میں بھی باخبر تھے، یعنی بھرپور طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ بالکل دماغ کو حاضر کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے صاحب زادے حضرت سیدنا حماد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا رنگ گندمی تھا، میرے بابا جان درمیانی رفتار کے ساتھ چلتے اور میرے بابا جان انتہائی اعلی اور صاف لباس زیب تن فرماتے۔ پوری زندگی امام اعظم ابو حنیفہ نے بالکل سترا لباس پہنا، بالکل صاف لباس پہنا۔ آپ کے شہزادے فرماتے جب میرے بابا جان کوئی بھی لباس پہنتے تو وہ لباس میرے بابا جان کے جسم پہ جچتا، بہت اچھا اور بہت خوبصورت لگتا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم عطر کا کثرت سے استعمال کرتے، جسے ہم عطر کہتے ہیں، اسے کثرت سے استعمال کرتے، اور یہی وجہ تھی کہ عطر یا عطر یہ میرے والد کی پہچان بن گیا، یعنی میرے والد کے لیے، یعنی کچھ لوگ اگر کسی جگہ پر بیٹھے تو وہ پہچان جاتے کہ ابو حنیفہ ابھی آنے والے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے بابا جان کے پہنچنے سے پہلے ان کے عطر کی خوشبو وہاں محفل تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور کردار اس سے متعلق ان کے حلیے سے متعلق یہ باتیں آپ کے صاحبزادے بیان فرما رہے ہیں. حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ بہت حسین و جمیل اور بہت خوبصورت، ریش مبارکہ انتہائی ان کی بہت حسین تھی، اور ہر شخص امام اعظم ابو حنیفہ اچھے طریقے سے ملا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی محفل یہ باوقار ہوتی، باوقار ہوتی کہ امام اعظم جس وقت گفتگو فرماتے پوری محفل پہ سکوت طاری ہوتا، اور لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ امام اعظم کی گفتگو کو سماعت فرمایا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں محفل کا باوقار ہونا. اور یاد رکھو، یہ تربیت کے لیے آپ سے کہوں کہ جب آپ کسی عالم کی محفل میں جائیں اور جب وہ گفتگو فرما رہے ہوں بڑی اطمینان کے ساتھ ان کی گفتگو کو سماعت فرمائیں. کچھ لوگ ادھر سے اٹھتے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے اٹھتے ہیں، وہ پانی پینے جا رہا ہے، وہ پیشاب کرنے جا رہا ہے، وہ وضو کرنے جا رہا ہے. تو یہ علماء کا جو دماغ ہوتا ہے، آپ تو سمجھتے ہیں کہ عالم ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، بظاہر تو وہ آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ان کا دماغ ہے وہ کتابوں پہ چل رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک حافظ قرآن، حافظ قرآن آپ پوچھیں کسی بھی حافظ، 16 لائنوں کا قرآن جتنے حفاظ ہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور جس وقت وہ تراوی پڑھا رہے ہوتے ہیں بس دماغ کے اندر صفحے پلٹ رہے ہوتے ہیں ان کے. اسی طرح سے جب عالم دین کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو کبھی بخاری کا صفحہ پلٹ رہا ہوتا ہے، کبھی مسلم کا صفحہ پلٹ رہا ہوتا ہے، کبھی تاریخ کی کتابیں، یہ ساری چیزوں اس کے دماغ میں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. اس طریقے سے آپ اٹھیں بیٹھیں بار بار، تو یاد رکھو کہ یہ چیز محفل کے رنگ کو پھیکا کر دیتی ہے. یہ تربیت کی بات میں نے آپ کو بتائی، بالکل واوضو ہو کر، حاجات سے فارغ ہو کر کے آپ بیٹھیں تاکہ عالم دین کی بھرپور تقریر آپ سماعت فرما سکیں اور کچھ حاصل کر سکیں. فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی محفل باوقار ہوتی، اور ان کا حال یہ تھا کہ جس وقت منبر شریف پر رونق افروز ہوتے ہوئے وہ گفتگو ارشاد فرماتے تو محفل میں اگر کوئی آدمی آتا تو دور ہی سے امام اعظم فقی نظر آتے، پتا چلتا کہ ہاں کوئی عالم دین ہے جو مسلمانوں سے مخاطب ہے. فرماتے ہیں وہ بہت خاموش طبع تھے، زیادہ بات چیت کسی سے نہیں کرتے، خاموش رہتے، اور مسئلے مسائل میں وہ اپنے دماغ کو استعمال کرتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ خوش لباسی میں پورے کوفے کے اندر وہ ضرب المثل تھے، یعنی ایسا لباس جیسا امام اعظم ابو حنیفہ زیب تن فرماتے، لوگ مثالیں دیا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ ابو حنیفہ کیوں کہا گیا، کیا وجہ ہے اس کہ امام صاحب کو ساری دنیا کے مسلمان ابو حنیفہ کہتے ہیں؟ اس پر اہل علم نے گفتگو کی ہے اور بڑی دلچسپ ہے، میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں. اہل علم فرماتے ہیں کہ حنیفہ یہ تانیس ہے حنیف کی، اور حنیف کے معنی ہیں عبادت کرنے والا، دین کی طرف راغب ہونے والا. چونکہ آپ بچپن ہی سے دین کی طرف راغب تھے، کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا. یعنی امام اعظم کا حال میں آپ کو بتاؤں کہ امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کی نماز ادا فرماتے اور پھر آپ نیند کرتے. شروع امام اعظم ابو حنیفہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، بازار، کیونکہ آپ کا پیشہ تجارت تھا، کپڑے کی آپ تجارت کیا کرتے تھے، تو ایک عورت دوسری عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، یا بعض نے کہا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا، یہ مولوی صاحب، یہ مولانا صاحب جو ابھی یہاں سے گزرے آپ جانتے ہیں؟ اس عورت نے دوسری عورت سے کہا، تم جانتی ہو، سنا ہے کہ یہ روزانہ 500 رکعت نماز نوافل ادا کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے جب سنا حیران ہو گئے، اب دیکھیے آج کے دور میں اگر کسی مولوی صاحب کے بارے میں کوئی عورت دوسری عورت سے کہے, یہ مولوی صاحب جو ابھی یہاں سے گئے یا یہاں پہ جو موجود, یہ 500 رکعت نماز نوافل ادا کرتے اور مولوی صاحب تو خوشی سے جناب پھولے نہیں سمائیں گے, 2-4 کلو خون مولوی صاحب کا بڑھ جائے گا, یار عشاء کی پڑھتے ہیں سو جاتے ہیں اور لوگوں میں ہمارے تقوی کے چرچے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ بالکل ایسے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ اسی رات 500 رکعت نماز نوافل ادا کرنے لگ گئے. اور ایک مرتبہ بازار میں موجود تھے, کسی عورت نے دوسری عورت سے کہا, یہ جو عالم دین, یہ جو مولوی صاحب یہاں پر موجود ہیں, سنا ہے کہ یہ پوری رات جاگتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ پھر رات کو سوتے نہیں تھے, ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے. اللہ اکبر, یہ شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے. تو عبادت کی طرف راغب تھے, اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا. بعض اہل علم نے کہا کہ امام اعظم کا جو حلقہ درس تھا جو آپ شاگردوں کو پڑھاتے, تو امام اعظم کے شاگردوں کی تعداد بہت تھی. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ بعد میں یہ بات رہ نہ جائے, امام اعظم ابو حنیفہ جب اس دنیا سے گئے 1,00,000 شاگرد اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے. 1,00,000 شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ نے پیدا فرمائے. تو امام اعظم کے شاگرد بہت زیادہ تھے. اچھا وہ شاگرد کیا کرتے؟ وہ ہر وقت اپنے ساتھ قلم دوات کو رکھا کرتے کہ جو امام اعظم بات ارشاد فرماتے اس کو لکھ لیتے. کہتے ہیں کہ عراق والے جو ہیں یہ دوات کو حنیفہ کہتے ہیں, یہ سیاہی جس میں قلم ڈال کے لکھتے ہیں, اس دوات کو عراق والے حنیفہ کہتے ہیں. اس وجہ سے امام اعظم کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا, یعنی دوات والے. بعض نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ مائع مستعمل کے استعمال کو ناجائز کہتے تھے. کیا مطلب؟ دیکھیں جس پانی سے ہم نے وضو کیا یہ پانی بہتا ہوا گیا اور ہم نے کسی برتن میں اس کو جمع کر لیا, اب یہ پانی مستعمل ہو گیا. امام اعظم کے نزدیک اب اس کو دوبارہ اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ استعمال ہو چکا ہے. تو امام اعظم مائع مستعمل کے استعمال کو ناجائز کہتے تھے. تو امام اعظم کے شاگردوں نے, چاہنے والوں نے نلکوں کو ایجاد کیا, یہ جو آج نلکے موجود ہیں, ٹوٹیوں کو ایجاد کیا. عراق والے ٹوٹی کو حنیفہ کہتے ہیں, اس وجہ سے کہا کہ امام اعظم کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا. اللہ اکبر, مجھے بتائے تو صحیح, امام اعظم کے ماننے والوں نے کتنی آسانی پیدا کر دی. آج اگر یہ ٹوٹی یہ نل کے نہیں ہوتے, مجھے بتائیے وضو کرنا کتنا مشکل ہو جاتا, غسل کرنا کتنا مشکل ہو جاتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں نے ان ٹوٹیوں کو ایجاد کیا, ان نلکوں کو ایجاد کیا. بعض نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک صاحب زادی تھی کہ جن کا نام حنیفہ تھا, اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا. لیکن بے شمار تذکرہ نگاروں نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی بیٹی نہیں, کوئی صاحبزادی نہیں, ان کے صرف ایک صاحبزادے تھے کہ جن کا نام حضرت حماد تھا. تو یہ وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا. اب ایک شاندار بات, حضرت شاہ عبدالقنوطیس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر اس بات کو تحریر کیا. حضرت شاہ عبدالقنوطیس دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت, اللہ تعالیٰ نے جو تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی, اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میرے حبیب کی امت میں ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. حضور نے فرما دیا تھا کہ میری امت میں ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. اچھا سارے اماموں کو آپ اٹھا دیں, امام شافعی, امام محمد, امام زوفر, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, کسی کو بھی سراج امت نہیں کہا گیا. سراج امت اگر کہا گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا گیا. تو حضور کریم علیہ السلام کا وہ ارشاد کہ میری امت میں ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی, تو سراج امت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ابو حنیفہ کہا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت 13 یا 14 برس کے تھے, تو والد محترم نے کہا کہ نعمان یہ امام اعظم کا اصل نام. اے نعمان اب تم بڑے ہو رہے، میں تمہیں کاروباری ہنر سکھاؤں گا، تم روزانہ ایک خاص وقت میں میری دکان پہ آ جانا اور بیٹھنا میں تمہیں سکھاؤں گا. یہاں پر نصیحت کی یہ بات میں عرض کروں گا، وہ تمام لوگ کے جو صاحب اولاد ہیں، خدا کے لیے اپنے بچوں کو آپ یہ ساری چیزیں خود سکھا. آپ سمجھیں لاڑ و پیار میں آپ بچے کو پالیں، آگے کی جو زندگی ہے یہ بہت مشکل ہے، بہت ٹف زندگی ہے. اسی دور میں آپ دیکھ لیں کہ پیسہ کمانا کتنا مشکل ہو گیا، تو آپ سوچیں کہ 5-10 سال کے بعد پیسہ کمانا کتنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ سارے ہنر آپ اپنے بچے کو خود سکھائیں، کسی اور کے پاس نہیں بھیجیں، خود سکھائیں. آپ جس انداز میں سکھائیں گے کوئی اور شخص اس انداز میں نہیں سکھا سکے گا. اولاد آپ کے ساتھ آئے گی جائے گی، آپ تربیت کریں گے، نماز کے لیے لے کے جائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے وصال کے بعد یہ اولاد آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوگی، اور پھر اس نے وہ سارے گھر کے معاملات کو چلانا ہے. تو اپنے بچے کی خود تربیت کرنے کی آپ کوشش کریں. والد محترم نے فرمایا، نعمان ایک خاص وقت میں آپ میری دکان پہ آئیے گا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک خاص وقت میں اپنے والد محترم کی دکان پہ تشریف لے جاتے، والد محترم ایک ایک چیز امام اعظم ابو حنیفہ کو سکھاتا. ایک بار کہتے ہیں کہ امام اعظم اپنی دکان پہ موجود تھے، ایک بہت بڑے امام کہ جن کا نام حضرت امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ آیا، وہ کسی کام سے بازار میں آ گئے. اب بازار میں جب آئے تو چلتے چلتے سیدھا امام اعظم کی والد کی دکان پہ آئے. دکان پہ دیکھا امام اعظم تو ابھی ننھے شہزادے، 13-14 برس کی عمر دکان میں موجود. تو امام شعبی امام اعظم کی پریشانی کو غور سے دیکھنے لگ گئے اور فرمانے لگے، کیا نام؟ عرض کی، حضور میرا نام نعمان. کیا کرتے ہو؟ میں یہ والد محترم کے ساتھ بس تھوڑا سا ہاتھ بٹاتا ہوں، ایک خاص وقت کے لیے آتا ہوں. فرمانے لگے، نعمان تم علم دین کی طرف توجہ کرو، مدارس کا رخ کرو، علماء کی طرف توجہ کرو. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں تمہارے نام کے چرچے ہوں گے، دنیا میں تمہارے نام کے غلغلے ہوں گے. اللہ اکبر. اب امام اعظم ابو حنیفہ شام میں جب وہ کھانے کے لیے رات میں دسترخوان پہ بیٹھے تو سارا واقعہ منوان اپنے والدین سے بیان کیا. والدین بہت خوش ہوئے اور امام اعظم ابو حنیفہ کو اجازت دی کہ آپ جائیں اور علم دین حاصل کریں. اللہ اکبر. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس وقت یہ کوفہ، یہ بغداد شریف، یہ بخارا، یہ سمرقند، یہ سارے علاقے علم دین کے مرکز تھے، علم دین کے مراکز تھے. اکابر علماء کرام موجود تھے جو ایسا لگتا کہ بچے کو علم دین نہیں پڑھاتے بلکہ گھول کے پلا دیتے ہیں. ایسے ایسے لوگ اور ایسے ایسے شاگرد ان بزرگوں نے پیدا فرمائے کہ عقل جو ہے وہ حیران ہو کے رہ جاتی ہے. اور پھر کمال بات میں آپ کو بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ جس وقت علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں کئی صحابہ کرام موجود تھے، کئی صحابہ کرام اس دور میں موجود تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسے دور میں علم دین حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ امام اعظم کو تابعی کہا گیا. تابعی وہ خوش نصیب مسلمان ہے کہ جس نے کسی صحابی رسول کی زیارت کی ہو. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے خوشی کا مژدہ ہو کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور اسے دیکھا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. حضور نے فرمایا، اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لایا، یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا. ایک مقام پہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا. اللہ اکبر. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے جو ہے وہ تابعی ہے. یہ جتنے وہابی غیر مقلد ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تابعیت کا انکار کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جناب تابعی نہیں ہے، انہوں نے کسی صحابی رسول کی زیارت نہیں کی. بالکل غلط اور جھوٹ بات. امام اعظم ابو حنیفہ نے، اگر آپ سنے ولادت کو اٹھائیں، مثلا بعض نے کہا کہ امام اعظم 61 ہجری میں پیدا ہوئے، اگر 61 ہجری کو مانو تو وہابیت کا جنازہ نکل جائے، کہ اگر 61 ہجری کے قول کو ہم مانیں 50 صحابہ کرام اس وقت زمین پہ موجود تھے. آپ آگے بڑھتے جائیں، 70 کو آپ مانیں 35 صحابہ کرام اس وقت لگ بھگ زمین پہ موجود، اگر آپ 80 کو مان لیں تو کم از کم 5 سے 10 صحابہ کرام اس وقت زمین پہ موجود، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے اور آپ کے جیسا شخص جو پاکستان میں رہتا، دیکھیے میرے اور آپ کے جیسا شخص اس دور میں، ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پتا چلے اس دور کے اندر کہ یہاں پر بہت بڑے اللہ کے ولی رہتے ہیں حیدرآباد میں، سکر میں، رحیم یار خان میں، تو کیا ہم لوگ اس اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے نہیں جائیں گے؟ لازمن جائیں گے۔ تو رسول کے صحابی امام اعظم جہاں رہتے ہوں، وہاں کہیں رہتے ہوں، یا اس سے قریب کسی علاقے میں رہتے ہوں اور امام اعظم ان کی زیارت کے لیے نہ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ مشہور تابعی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کی، 55 حج امام اعظم ابو حنیفہ نے کی۔ امام اعظم 87 میں حج پہ تشریف لے گئے، 93 میں حج میں تشریف لے گئے، 96 میں امام اعظم نے حج کیا، اور یہ 96 ہجری وہ سن ہے کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، 96 میں وصال ہوا۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ مشہور صحابی رسول ہے، ان کا وصال 102 ہجری میں ہوا، اور بعض روایت کے مطابق 110 ہجری میں ہوا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوا، اور حضرت انس ابن مالک کا انتقال 86-96 ہجری میں ہوا۔ امام اعظم خود فرماتے ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں جب میں 96 میں حج کے لیے تشریف لے گیا تو اس وقت میری عمر تھی 16 سال۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک جگہ پر بہت ہجوم، جب میں غفیر ہے۔ میں نے اپنے والد محترم سے عرض کی، حضور میرے ابا جان یہ فرمائیے، یہ اتنے مسلمان، اتنا جم غفیر، اتنا جھرمٹ، یہ کس چیز کو گھیرے ہوئے؟ میرے والد محترم نے کہا، میرے شہزادے یہاں درمیان میں حضور کے ایک صحابی رسول موجود ہیں اور یہ سارے مسلمان ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان تھوڑا جگہ بنائے تو صحیح، میں اس چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس چہرے کو پیارے مصطفیٰ نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے میرے والد محترم نے راستہ بنایا، میں آگے تشریف لے گیا تو یہ صحابی رسول یہاں پر موجود تھے اور سب ان کی زیارت کر رہے تھے۔ میں بھی زیارت کرنے لگا اور میں نے ان سے حضور کی دو حدیثیں سنی۔ انہوں نے اس مجمع میں کئی احادیث بیان کی ہوں گی، لیکن جب میں پہنچا تو دو حدیثیں میں نے سنی۔ سنو مسلمانوں، وہ دو حدیثیں بڑی شاندار ہیں۔ دیکھو آج کے دور میں ہر شخص، ہر مسلمان پریشان ہے، اور سب کی پریشانیاں مختلف ہیں، لیکن جتنے انگریز، جتنے ہندو، جتنے سکھ، آپ دیکھ لیں کہ یہ سب کے سب خوش۔ انڈین چینل آپ لگائیں تو سب جگہ پہ خوشی کے مناظر، پاکستانی چینل لگا دیں یہاں دھماکہ ہو گیا، یہاں دھماکہ ہو گیا، یہاں ہر شخص پریشان ہے۔ کہتے میں نے ان سے حضور کی پہلی حدیث سنی، وہ فرما رہے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پریشان حال شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پریشان حال شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور میں نے ان سے حضور کی دوسری حدیث سنی کہ وہ فرما رہے تھے کہ حضور نے فرمایا جو شخص اللہ کے دین کی کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد اور اس کے رزق میں اتنی کشادگی بخش دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضور کا یہ ارشاد آپ غور کر لیں، جتنے لوگ آج پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لوگوں کے پاس لے کے گھومتے ہیں لیکن نوکری نہیں مل رہی، یہ پیارے مصطفیٰ کے دین کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم کوئی عالم دین آپ کو بے روزگار نہیں ملے گا، کوئی عالم دین آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی زندگی برے طریقے سے گزر رہی۔ الحمدللہ سارے علماء کی زندگی شاندار طریقے سے گزر رہی اور وہ شاندار طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے، اور میں کہتا ہوں اس شہر کراچی میں اگر ڈھنگ سے کوئی تقریر کرنے والا بندہ ہو، کوئی عالم دین ہو، خدا کی قسم وہ تو کراچی کا بادشاہ بن جائے، لوگ اتنی محبت اتنا پیار اس کو دیتے ہیں۔ تو عالم دین کبھی آپ کو پریشان نہیں ملے گا مصیبت میں، اس طرح کی کہ جس طرح کے دنیا والے مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اس طرح سے کبھی وہ مصیبت میں مبتلا آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی مخلص جو علماء ہوتے ہیں ان کو وہاں سے کھلاتا ہے جہاں سے اپنے پرندوں کو کھلاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. فرماتے میں نے ان سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دو احادیث جو ہے وہ سماعت فرمائی. تو اس سے پتا چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ تابعی ہیں. آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ کو اجازت ملی. امام اعظم نکلے علم دین حاصل کرنے کے لیے. ایک بہت بڑا نام تھا حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت بڑے محدث اور بہت علم رکھنے والے, بہت بڑے فقیہ اس دور کے اندر, کہ جس دور میں امام اعظم, اس دور کے اندر حضور کی آل میں سے امام جعفر صادق بھی موجود. کسی نے امام اعظم سے پوچھا آپ کے استادوں کی تعداد کتنی ہے؟ امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے 4000 اساتذہ کرام سے علم دین پڑھا. 4000. تو کسی نے پوچھا آپ نے سب سے بڑا فقی, سب سے زیادہ علم رکھنے والا کس کو پایا؟ فرمایا میں نے امام جعفر صادق کو سب سے زیادہ علم رکھنے والا پایا. میں نے اپنے استاد حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سب سے زیادہ علم رکھنے والا پایا. اللہ اکبر. امام اعظم حضرت حماد کی درسگاہ میں داخلہ لیتے ہیں. امام اعظم کا ذہن اور امام اعظم کا فہم ناقابل حیران, ناقابل مطلب یہ ایسا ذہن اور ایسا ان کا فہم کہ انسانی عقل حیران ہو جائے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذہن عطا فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ, ایک جگہ پر میں نے پڑھا امام شافعی فرماتے ہیں دنیا کے آدھے انسانوں کی عقل ایک طرف اور ابو حنیفہ کی عقل ایک طرف. آپ خود غور فرمائیں کہ ان کا دماغ اور ان کا ذہن اللہ نے کس طریقے سے کھول دیا تھا اور کس طریقے سے وہ مسئلے مسائل نکالتے تھے. عقل جو ہے وہ حیران ہوتی ہے. تو اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے ذہن کو بہت مضبوط رکھا. شروع شروع میں پچھلی صف میں بیٹھتے تھے, جب آپ کے ذہن کی وسعتوں کو آپ کے استاد محترم نے دیکھا تو فرمانے لگے ابو حنیفہ اب جب تک میری زندگی ہے کبھی پیچھے نہیں بیٹھیں, سب سے اگلی صف میں تم بیٹھیں. تو امام اعظم کا شمار بھی جینیس طلبہ میں ہونے لگا. استاد محترم امام اعظم کو پڑھاتے, سارے جتنے شاگرد وہ کتابیں لے کر کے یاد کرتے اور امام اعظم کی عقل مبارکہ ایسی جیسی استاد پڑھاتے ویسے یاد ہو جاتا. اللہ اکبر. پھر امام اعظم تنہائی میں اپنے استاد سے سوالات کرتے, استاد محترم یہ بتائیے کہ اس کا کیا جواب, اس کا کیا جواب, اس کا کیا جواب. بعض مرتبہ استاد محترم کہتے ابو حنیفہ اگر تمہاری اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤں, تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں. اللہ اکبر. استاد محترم فرماتے کہ میں بڑی تیاری کر کے آتا روزانہ پڑھانے کے لیے کہ اگر ابو حنیفہ کو میں مطمئن نہیں کر سکا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ پھر پریشان ہو جائے. تو جو سوال ابو حنیفہ کرتے میں اس سوال کا جواب دیتا اور مجھے پتا ہوتا ابو حنیفہ کو یہ جواب دوں گا پھر جواب میں سے وہ یہ سوال کرے گا پھر اس کا جواب پھر یہ سوال کرے گا پھر اس کا جواب. استاد محترم اس طرح سے تیاری کر کے آتے. اللہ اکبر. بڑی تربیت کی استاد محترم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی. اچھا استاد محترم بھی اس دور کے, آپ حیران ہو کے رہ جائیں. حضرت ابن مستعم فرماتے کہ امام اعظم کے استاد حضرت حماد ماہ رمضان المبارکہ میں اپنی جیب سے اپنی تنخواہ سے جو کچھ وظیفہ ملتا 50 روزے داروں کو روزہ افطار کرایا کرتے تھے پابندی کے ساتھ. جب عید کا دن آتا تو رات چاند رات کو یہ غریبوں کے اندر نیا لباس تقسیم فرمایا کرتے تھے اور پھر روزے دار جتنے ہوتے 100 دینار ان کو اپنی جیب خاص سے دیا کرتے تھے. امام شافعی ایک جگہ پہ لکھتے ہیں مجھے امام اعظم کے استاد حضرت حماد سے بہت محبت. اور پھر امام شافعی نے اس واقعے کو بیان کیا, فرماتے ہیں کہ حضرت حماد اپنی سواری پہ سوار راستے سے گزر رہے ان کا بٹن ٹوٹ گیا. ایک مقام پہ رکے تو وہاں درزی جو کپڑے سی رہا تھا اس نے دیکھا وہ قریب آیا اور آپ کو سواری سے اترنے نہیں دیا. حضرت آپ تشریف رکھے, میں آپ کا بٹن, آپ سواری پہ بیٹھے رہے, میں درست کر دیتا ہوں. اس نے آپ کا بٹن درست کر دیا. حضرت حماد بہت خوش ہوئے, اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سونے کے دیناروں کی بھری ہوئی تھیلی نکال کر کے اس درزی کو دے دی اور اس سے فرمانے لگے, تم نے اتنی محبت ہمارے ساتھ کی, اتنی عزت افزائی تم نے ہماری کی, بھئی یہ تھوڑا سا تھا ہم نے تمہیں دے دیا, اور بھی ہوتا تو ہم تمہیں نوازتے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے استاد محترم کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے استاد محترم مدرسے سے جامعہ سے چھٹی لے کے کہیں جانے لگے اور کہا کہ سارے شاگردوں سے کہا میں ایک دو مہینے کے بعد آؤں گا. اب شاگرد پریشان ہوئے, حضرت آپ جا رہے ہیں تو اب ہمیں پڑھائے گا کون؟ فرماتے ہیں سینئر طلبہ موجود تھے, مجھ سے پہلے جو لوگ آئے وہ سارے موجود تھے, مجھے قریب بلایا اور بلانے کے بعد فرمانے لگے میری جگہ پر ابو حنیفہ بیٹھے گا اور نعمان ابن ثابت تم کو علم دین پڑھائے گا. اللہ اکبر. پھر مجھ سے فرمانے لگے جو مسائل لوگ پوچھیں فتوی طلب کریں دیتے رہنا, اسے اپنے پاس بھی لکھتے رہنا, میں آ کر کے چیک کروں گا. فرماتے دو مہینے کے بعد وہ آئے اور آنے کے بعد میں نے سارے فتاوے ان کے سامنے رکھ دیے, انہوں نے سارے فتاوے دیکھے اور بہت خوشی کا اظہار فرمایا کہ ابو حنیفہ جو تم نے لکھا ہے وہ بالکل درست لکھا. اللہ اکبر. استاد محترم کی توجہ اور محنت سے اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کو بلند مقام عطا فرمایا. اب آئیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, یہ وہ بزرگ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بزرگوں میں سے اکثر کے لیے پہلے ہی خوشخبری سنائی کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. بخاری اور مسلم کی حدیث, سرکار نے فرمایا اگر علم ثریا تارے کے قریب بھی ہو تو ابن فارس یعنی فارس کے رہنے والوں میں سے ایک شخص اس حد تک پہنچ جائے گا وہ علم کو وہاں سے بھی حاصل کر لے گا. علماء فرماتے ہیں اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر اونٹوں پہ سوار ہو کے علم کی تلاش میں نکلیں گے, لیکن مدینہ منورہ کے عالم دین سے بڑھ کر اس وقت دنیا میں کوئی عالم دین نہیں ہوگا. علماء نے کہا اس سے مراد امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ قریش کو برا نہ کہو کیونکہ ان میں سے ایسا عالم دین پیدا ہوگا جو تمام دنیا کو علم سے مالا مال کر دے گا. علماء فرماتے اس سے مراد امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. اللہ اکبر. حضور نے ان بزرگوں کی خوشخبری جو ہے وہ پہلے سے سنا دی. حضرت موفق بن احمد بکی نے ایک بڑی شاندار بات امام اعظم سے متعلق تحریر کی, سنیے آپ اور سننے کے بعد بابا سے بلند سبحان اللہ کہہ دیجئے گا, بڑی شاندار بات ہے. کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت لقمان کے پاس حکمت کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اگر وہ اپنے خرمن حکمت سے ایک دانہ بیان کرتے تو ساری دنیا کی حکمتیں آپ کے سامنے دس بستہ کھڑی ہو جاتی. یعنی حضرت لقمان اگر آپ ان کی باتیں پڑھیں وہ حکمتوں سے بھری ہوئی اور اس میں بہت سارے سبق ہمارے لیے. انہوں نے اپنی اولاد کو بھی بعض چیزوں کی نصیحت فرمائی, بہت اہمیت رکھتی ہے وہ بات. تو حضرت جبریل نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ حضرت لقمان کے پاس حکمت کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اگر وہ اپنی خدمت حکمت سے ایک دانہ بیان فرماتے تو ساری دنیا کی حکمتیں آپ کے سامنے دس بستہ کھڑی ہو جاتی, یعنی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی. یہ جب سرکار نے سماعت کی جب یہ بات تو حضور کو خیال آیا کاش میری امت میں کوئی ایسا شخص ہوتا جو حضرت لقمان کی حکمت کا سرمایہ ہوتا. حضرت جبریل امین سرکار کے قلب مبارکہ میں یہ خیال آنا تھا, جبریل امین دوبارہ سدرا سے نازل ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں ایک ایسا مرد ہوگا جو حکمت کے خزانے سے ہزاروں حکمتیں بیان کرے گا اور آپ کی امت کو آپ کے احکام سے آگاہ کرے گا اور اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا. ہوگا ایسا شخص آپ کی امت میں, اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا. اب کمال کی بات سنو, سرکار نے جب یہ سماعت فرمایا, اچھا میری امت میں ایسا شخص ہوگا جو حضرت لقمان کا جانشین ہوگا. حضور بہت خوش ہوئے. اس وقت محفل میں موجود تھے حضرت انس ابن مالک اور صحابہ بھی موجود. انس ابن مالک کو سرکار نے بلایا. کیوں بلایا؟ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی ابو حنیفہ جب زندگی کے 16 سال میں حج کرنے آئے گا. ابو حنیفہ کی ملاقات انس ابن مالک سے ہوگی. حضور کی نگاہ نبوت اس وقت دیکھ رہی تھی. حضور نے کیا کیا؟ انس ابن مالک کو بلایا اور بلانے کے بعد حضور نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد فرمایا, انس یہ ابو حنیفہ کی امانت ہے, جب تمہاری ملاقات ابو حنیفہ سے ہو تو میری یہ امانت ابو حنیفہ کے منہ میں داخل کر دینا. اللہ اکبر. تو پھر وہ 96 ہجری آیا اور ابو حنیفہ اور حضرت انس ابن مالک کی ملاقات ہوتی ہے. حضرت انس ابن مالک نے لعاب دہن نکال کر امام اعظم کے منہ میں داخل فرما دیا. یہ شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم کا انتقال ہوا 120 ہجری میں اور 150 ہجری میں امام اعظم کا انتقال ہوا. اب 30 سال, 120 میں استاد محترم دنیا سے رخصت ہوئے اور 150 میں امام اعظم. تو اب یہ پورے 30 سال ملے امام اعظم. امام اعظم نے اس 30 سال کے عرصے میں دین کا کام کیا اور بھرپور طریقے سے امام اعظم نے دین کا کام کیا. اپنے استاد کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا. اہل علم فرماتے جب حضرت حماد کا انتقال ہوا تو حضرت حماد کے جو شاگرد تھے وہ حضرت حماد کے شہزادے کے پاس گئے. دیکھیے آپ کے والد ساری زندگی دین پڑھاتے رہے, قال قال رسول اللہ کی صدائیں مدرسے سے آتی رہی, آپ اپنے بابا جان کی جگہ کو سنبھالے. آپ بھی علم والے ہیں, اللہ نے آپ کو بھی علم دیا ہے, آپ بھی اپنے بابا جان کے شاگرد ہیں, آپ اس جگہ کو سنبھالیں. حضرت حماد کے شہزادے کہنے لگے, نہیں مجھ میں اتنی طاقت اور اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے والد محترم کی جگہ کو سنبھالوں. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے اور پریشان ہونے کے بعد لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف بڑھے کہ آپ سنبھالیں. امام اعظم نے منع فرمایا. امام اعظم نے کہا کہ گوشہ نشینی جو ہے وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. پہاڑوں کی طرف اور غاروں کی طرف جانے کا ارادہ کیا. اللہ اکبر. اب سنیے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب صفحہ نمبر 162 پہ فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں امام اعظم گوشہ نشین ہونے کا ارادہ فرمایا. جب ارادہ فرمایا اسی رات سرکار کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے. سرکار خواب میں تشریف لائے اور حضور نے فرمایا, اے ابو حنیفہ تیری زندگی میرے سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. گویا سرکار فرما رہے تھے گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دے, تیری زندگی ہے تو میری سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. اللہ اکبر. جب حضور نے خواب میں یہ بشارت سنائی امام اعظم ابو حنیفہ نے گوشہ نشینی کو ترک کر دیا. اب دیکھیے ہم سارے لوگ فخر کرتے ہیں, وہ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں نا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, تو ہماری پشت پہ تو غوث پاک کا ہاتھ. اور یہاں سرکار نے ابو حنیفہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اب دوسرے دن ابو حنیفہ جب صبح بیدار ہوئے اپنے استاد محترم کی مسند پہ آ کے بیٹھے, سارے شاگرد موجود, مجمع موجود. اب کہتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ کہ علم مٹ جائے اور ابو حنیفہ دیکھتا رہے. خدا کی قسم ابو حنیفہ کی زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ بات ارشاد فرمائی اور اپنے استاد محترم کی مسند پہ بیٹھے اور دین کا کام شروع کر دیا. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ, بعض نے کہا ایک رات خواب دیکھا امام اعظم نے کہ حضور کریم علیہ السلام کی قبر مبارکہ کھلی ہوئی اور آپ حضور کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کی ہڈیوں کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں, یا بعض جگہ لکھا کہ جمع کر رہے ہیں. بعض جگہ آیا کہ مٹی کو جمع کر دیں سرکار کی قبر کی. اب یہ خواب جب آپ نے دیکھا تو بہت پریشان ہوئے, بہت پریشان ہوئے. اب دیکھیے علم کتنا عروج پہ, لیکن علماء سے مشورہ کیا کہ بتاؤ خواب کی تعبیر کا ماہر کون. کسی نے کہا کہ یہاں سے دور آپ تشریف لے جائیں, وہاں پر امام محمد بن سیرین ہیں جو خواب کی تعبیر کے ماہر ہیں, غالباً یہ بصرہ میں رہتے تھے. امام اعظم ان کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان بزرگ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا. ابن سیرین نے کہا آپ ذرا کھڑے ہوئیے, ذرا اپنی قمیص اتاری, آپ نے قمیص اتاری, ذرا پیچھے گھومیے. گھومے تو ابن سیرین نے دیکھا کہ امام اعظم کے دونوں شانوں کے درمیان میں تل کا نشان تھا. کہا ذرا میری طرف دیکھیے. جب امام اعظم کی طرف دیکھا, امام اعظم نے ان کی طرف دیکھا تو مسکرا رہے تھے اور مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے ابو حنیفہ تمہارے لیے خوشخبری ہے, حدیثوں میں جس ابو حنیفہ کا ذکر آیا وہ تم ہو. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرو گے, وہ تم ابو حنیفہ ہو. اللہ اکبر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے پھر ساری توجہ دین کی طرف کی اور پھر دین کی بنیادوں کو امام اعظم ابو حنیفہ نے مضبوط کیا. بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے, گفتگو آگے چلے گی میں بتاؤں گا, لیکن یہاں پر دو چار منٹ ہے تو سنیں. کسی بات پہ امام اعظم غصہ نہیں ہوتے, لوگ سخت سے سخت بات کہتے, امام اعظم غصہ نہیں ہوتے. ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کے ایام گزر رہے, والد محترم کا انتقال ہو گیا. اب جب والد محترم کا انتقال ہوا لوگ تعزیت کے لیے آئے, جب آپ ان کو قبر میں رکھنے کے بعد فارغ ہوئے لوگ گھروں پہ آئے, ایک سلسلہ ہے, تعزیت کے لیے آئے, سارے چلے گئے, ایک شخص بیٹھا رہا. امام اعظم اس کے پاس گئے, کہنے لگے کیا بات, سارے چلے گئے آپ بیٹھے, آپ کس لیے بیٹھے؟ اب وہ شخص کہنے لگا ابو حنیفہ. اب دیکھیے کتنی سخت بات ہے, کتنی سخت بات ہے. وہ کہنے لگا ابو حنیفہ میں آپ کی والدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہ آپ کی والدہ بیوہ ہو گئی, اب میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. مجھے بتائیے کسی کے یہاں کسی کی ماں کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور کوئی شخص جا کر کے یہ بات کہے کہ میں اس لیے آیا کہ تمہاری والدہ بیوہ ہو گئی ہے, میں تمہاری والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ آج کے دور میں وہ زندہ سلامت گھر سے واپس جائے گا؟ نہیں جائے گا. امام اعظم نے دین پڑھا ہوا تھا, شرعی مسئلہ تھا. امام اعظم نے کہا اچھا میں اپنی والدہ محترمہ سے پوچھ کے آتا ہوں. امام اعظم اندر تشریف لے گئے اور والدہ محترمہ کے سامنے سارا معاملہ پیش کیا. والدہ محترمہ نے کہا کہ نعمان جا کے کہہ دو کہ اب مجھے شادی کی حاجت نہیں ہے. امام اعظم واپس آئے, فرمایا میری والدہ نے یہ جواب دیا ہے. وہ صاحب وہاں سے تشریف لے گئے. سوچیے آپ کتنا صبر اللہ تبارک و تعالی نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. بڑے متقی پرہیزگار انسان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے تشریف لے گئے. جنازہ رکھا ہوا, جنازہ بھی آیا نہیں تھا, شدید دھوپ تھی, لوگ ایک دیوار کے سائے میں کھڑے تھے. لوگوں نے کہا امام صاحب آ گئے. سب نے کہا امام صاحب یہاں چھاؤں میں آ جائیے, امام صاحب سائے میں آ جائیے. امام اعظم دھوپ میں کھڑے رہے. لوگوں نے کہا آخر کیا بات ہے, آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ فرمانے لگے جس دیوار کے سائے میں تم کھڑے ہو نا, اس شخص نے مجھ سے لیا ہے قرض, 10,000-15,000 درہم لیے ہیں. اب میں ڈرتا ہوں, اگر اس کے دیوار کے سائے میں کھڑا ہوتا ہوں تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھے سود کھانے والوں میں شامل نہ کر لے. اللہ اکبر. یہ تقویٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کا ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی کہ امام اعظم نے واقعی دین کی خدمت کی. صرف ایک بات سن لو اور پھر باقی باتیں میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کروں گا. ایک شخص امام اعظم کی بارگاہ میں آیا, عرض کی حضور میں اپنی رقم رکھ کر, اپنا مال رکھ کر, سونا چاندی رکھ کر, کسی جگہ میں نے زمین میں دبا دیا تھا اور میں بھول گیا ہوں کہ میں نے وہ زمین میں مال کس جگہ پہ دبایا ہے، کس جگہ پہ رکھا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا، اب یہ چاہتے ہو کہ وہ یاد آئے؟ جی ہاں حضور۔ فرمایا 100 رکعت نماز نفل ادا کر لو، انشاءاللہ تعالی تمہیں وہ بات یاد آ جائے گی، وہ جگہ یاد آ جائے گی۔ اب وہ شخص گیا، 100 رکعت کی نیت کر کے کھڑا ہوا، ابھی پہلی رکعت پڑھ رہا تھا کہ وہ بات یاد آ گئی، بس 2 رکعت پڑھی، اپنی چیز نکالی، امام اعظم کے پاس آ گیا۔ آ کے کہنے لگا، حضرت کیا نسخہ آپ نے بتایا؟ کہ میں نے جیسی نماز شروع کی وہ جگہ مجھے یاد آ گئی۔ فرمایا، اچھا تو یہ تھا، تم پوری 100 رکعت پڑھتے، تم تو 2 پڑھنے کے بعد آ گئے۔ فرمانے لگے، میں جانتا تھا شیطان تجھے 100 رکعت نہیں پڑھنے دے گا، میں جانتا تھا شیطان تجھے 100 رکعت جو ہے وہ نہیں پڑھنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ امام اعظم کے مزار پہ رحمت رضوان کی بارش نازل فرمائے، اور ہمیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کا تعارف صحیح طریقے سے آج کے دور میں نوجوان نسلوں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔